الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خانوادہ اشرفیہ کی علمی اور روحانی شخصیت قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی قدس سرہ کا 64واں سالانہ مرکزی عرس اشرفیہ انشاءاللہ تعالی 16-17-18 جماعت الاول درگاہ عالیہ اشرفیہ اشرف آباد فردوس کالونی کراچی میں منعقد ہو رہا ہے۔ حضرت قطب ربانی 12 ربیع الاول 1307 ہجری مطابق 1889 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد گرامی کا نام حضرت حافظ سید حسین اشرف الاشرفی الجیلانی قدس سرہ۔ ابتدائی تعلیم والدہ محترمہ سے حاصل کی اور ابھی آپ کم سن ہی تھے کہ ایک مجذوب ظاہر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین آواز عطا فرمائی تھی اور جس وقت تلاوت فرماتے تھے تو لوگوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اپنے والد گرامی حافظ سید حسین اشرف الاشرفی الجیلانی قدس سرہ کے ساتھ ایک محفل میں تشریف فرما تھے، علماء اور مشائخ موجود تھے کہ ایک مجذوب بزرگ آئے اور انہوں نے آ کر آپ کے والد گرامی سے یہ کہا کہ مجھے اس بچے سے کچھ سننا ہے، قرآن کریم کی کوئی آیت، کوئی سورت، کوئی رکو یہ مجھے پڑھ کے سنائے۔ انہوں نے کہا بیٹا ان کو سناؤ۔ حضرت قطب ربانی نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی اور نہایت عمدگی کے ساتھ، تجوید و قرات کے ساتھ، بہترین آواز کے ساتھ آپ نے تلاوت فرمائی۔ جس وقت آپ تلاوت فرما رہے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ در و دیوار وجد میں آ رہی، پوری محفل پر ایک کیفیت طاری تھی۔ اور کمال کی بات یہ تھی کہ وہ بزرگ جنہوں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ تلاوت مجھے سننی ہے، وہ دوران تلاوت کبھی روتے تھے اور کبھی مسکراتے تھے، سب دیکھتے رہے۔ تلاوت مکمل ہوئی، انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت قطب ربانی کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ والد گرامی نے پوچھا کہ حضرت رونے کی وجہ تو معلوم ہے لیکن ہنسنے اور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے جب کوئی قرآن کریم کی تلاوت سنتا ہے اور کوئی قاری بہترین آواز کے ساتھ، تجوید و قرات کے ساتھ پڑھے تو ظاہر ہے قلب پر ایک اثر ہوتا ہے، آدمی پر رقت طاری ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ لیکن دوران تلاوت کبھی آپ مسکراتے تھے، کبھی روتے تھے، کبھی مسکراتے تھے، کبھی روتے تھے، یہ وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ ان بزرگ نے کہا، جو حقیقت میں مجذوب تھے، کہا میں مسکراتا تو اس لیے تھا کہ اس بچے کی پیشانی یہ بتا رہی ہے کہ آگے چل کر یہ روحانیت کے ایک عظیم مقام پر پہنچے گا، اس وجہ سے میں مسکراتا تھا، اور روتا اس لیے تھا کہ اس وقت آپ اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے، یعنی آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ یہ کہا، آگے بڑھ کر دوبارہ اس نے حضرت کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اس کے بعد وہ پھر غائب ہو گئے۔ واقعہ تو مختصر تھا لیکن اس واقعے نے آپ کے والد گرامی حضرت حافظ سید حسین اشرف الاشرفی الجیلانی کے دل پر بہت گہرا اثر چھوڑا اور وہ سمجھ گئے کہ اب میری زندگی کے دن کم رہ گئے۔ آپ کی عمر بڑھتی رہی، 9 سال کی عمر ہوئی تو والد گرامی نے کہا کہ بیٹا ایک چلہ کرنا ہے جو دریائے جمنا میں ناف تک پانی میں کھڑے ہو کر کرنا۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ ایک 9 سال کا بچہ اور اسے پانی میں کھڑا کر دیا جائے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو صلاحیتیں پہلے ہی پیدا فرما دیتا، کیونکہ آپ کو آگے چل کر دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرنی تھی، مبلغ بننا تھا، قطب ربانی کا لقب ملنا تھا، منصب قطبیت پر فائز ہونا تھا، اللہ نے صلاحیتیں پہلے ہی پیدا فرما دی۔ 9 سال کی عمر میں والد گرامی نے اپنی زیر نگرانی آپ کو دریائے جمنا میں سورہ مزمل شریف کا چلہ کرایا، رات میں 2 بجے سے 4 بجے تک 2 گھنٹے ناف تک پانی میں کھڑے ہو کر ایک خاص تعداد میں سورہ مزمل شریف پڑھنی تھی۔ کہا ٹھیک ہے میں کروں گا۔ رات کو یہ لوگ، آپ کے والد گرامی اور حضرت قطب ربانی دونوں جاتے تھے، ظاہر رات کا وقت ہوتا، کوئی سواری نہیں ہوتی، اور گھر سے اور دریائے جمنا کا راستہ 1.5 یا 2 میل کا تھا، پیدل وہ سفر طے کرتے تھے، والد گرامی ساحل پر بیٹھتے تھے اور حضرت قطب ربانی پانی میں جاتے اور ناف تک پانی میں کھڑے ہو کر سورہ مزمل پڑھنا شروع کر دیتے، 2 گھنٹے مسلسل پڑھتے، اس کے بعد واپس آتے، دعا کرتے اور گھر آ جاتے۔ سلسلہ چلتا رہا۔ چلہ کیونکہ 40 دن کا ہوتا ہے، فرمایا تھا کہ یہ 40 دن مکمل کرنے ہیں۔ کہا حضور جو آپ کہیں گے میں کروں گا۔ 38واں دن جب ہوا، یعنی چلہ مکمل ہونے میں 2 دن باقی تھے، آپ پانی میں کھڑے تھے، والد گرامی ساحل پر تھے، چودھویں کا چاند چمک رہا تھا، اچانک غیب سے آواز آئی کہ باہر نکلو مگرمچھ آ رہا ہے۔ حضرت قطب ربانی نے مڑ کر دیکھا والد گرامی کی طرف، انہوں نے اشارہ کیا کہ آ جاؤ۔ یہ جلدی سے تیزی سے پانی سے نکلے اور ساحل پر آ کے کھڑے ہوئے، تو جس جگہ یہ کھڑے تھے وہیں سے مگرمچھ نے اپنا منہ نکالا اور چاروں طرف دیکھا، اس کے بعد پھر ڈبکی ماری اور سیدھا چلا گیا۔ اب ادھر مگرمچھ آگے جا رہا ہے، اب والد گرامی فرمانے جاؤ بیٹا وہیں جا کے کھڑا ہو جاؤ۔ ذرا سا آپ غور کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ ایک 9 سال کا بچہ ہو، مگرمچھ وہیں سے نکلا ہو اور وہیں ڈبکی کھا کے اندر کی سے جا رہا ہو، یعنی اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ادھر حکم ہے کہ جاؤ کھڑے ہو جاؤ، کوئی اور ہو تو بھاگ جائے۔ لیکن وہی بات کہ اللہ نے صلاحیتیں پہلے ہی پیدا فرما دی تھیں، بغیر کسی ڈر اور خوف کے اسی مقام پر جا کر کھڑے ہو گئے اور پھر سورہ مزمل شروع کر۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی شان۔ آدھا گھنٹہ گزرا، اس کے بعد پھر آواز آئی باہر نکلو مگرمچھ آ رہا، اور وہ تیزی کے ساتھ آیا۔ والد گرامی نے اشارہ کیا جلدی آؤ جلدی۔ یہ جب جلدی میں تیزی کے ساتھ نکلے تو ایک مچھلی پیر کے نیچے آئی اور اس نے آپ کے تلوے میں کاٹ لیا۔ ادھر مگرمچھ نے اسی مقام سے منہ نکالا، اس نے چاروں طرف دیکھا، پھر اس نے ڈبکی لگائی اور پھر چلا گیا۔ لیکن ادھر حضرت قطب ربانی کے پیر سے تلوے کا گوشت جو مچھلی نے کاٹ لیا تھا اس میں خون جاری ہو گیا۔ اب ایسے موقع پر نہ وہاں کوئی دوا ہے، نہ کوئی پٹی ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، رات کو 2-3 بجے کا وقت ہے اور یہ دونوں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی وہاں نہیں ہے۔ والد گرامی نے اپنی پگڑی اتاری اور اس میں سے پھاڑ کے وہی ان کے پیر پہ باندھ دی تاکہ خون رک جائے، اور کہا جاؤ پھر کھڑے ہو جاؤ مکمل کرو۔ اسی کیفیت میں کھڑے ہو کر مزید سورہ مزمل جو باقی تھی مکمل کی، اور اس کے بعد جب آئے تو سخت تکلیف۔ اب دیکھیں یہی امتحان، پیدل آنا ہے، پیر میں پٹی بندھی ہے، زخمی ہیں، پیر میں زخم ہے، تلوے میں کاٹا ہے، نہ کوئی دوا لگی ہے، صرف پٹی باندھی۔ گھر پہنچ گئے، رات میں تو کوئی طبیب کوئی حکیم ملتا نہیں۔ صبح ہوئی، ایک طبیب کو دکھایا گیا، اس نے کہا یہ تو بہت گہرا زخم ہے۔ اس نے مرہم لگا کر پٹی کی اور کہا اس پر پانی نہیں لگنا چاہیے، اگر پانی لگے گا تو زخم پک جائے گا اور مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ سارا دن گزر گیا، جو کھانے کی دوا تھی، جو پینے کی تھی، وہ سب استعمال کرتے رہے۔ لیکن جب رات ہوئی تو والد گرامی نے فرمایا چلو بیٹا پھر پڑھنا ہے، یہ سورہ مزمل ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، اور اگر مکمل کر لیا تو پھر تم سمجھو کامیاب ہو جاؤ، پھر تمہیں بہت بڑا مقام اور مرتبہ ملے گا۔ کہا ٹھیک ہے چلیں۔ اب آپ ذرا سا غور کر سکتے ہیں کہ پیر میں پٹی بندی ہو، 2 میل کا سفر آدمی اسی حالت میں طے کرے، کتنی مشقت، کتنی محنت اور کتنی تکلیف دہ بات تھی۔ ایک ہاتھ والد گرامی کے کندھے پر، دوسرے ہاتھ میں لکڑی، چلتے چلتے لنگڑاتے ہوئے وہاں تک پہنچے، پھر پانی میں کھڑے ہوئے ناف تک پانی میں، اور پھر سورہ مزمل پڑی۔ بقیہ دو دن ایسے گزرے کہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ قیامت گزر گئی، سخت تکلیف میں، لیکن اس امتحان میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور نہایت عزم، استقلال، صبر کے ساتھ آپ نے وہ بقیہ دو دن مکمل کیے. الحمدللہ 40 دن سورہ مزمل کے پورے ہوئے جو دریائے جمنا میں پانی میں کھڑے ہو کر کیے. والد گرامی نے دعا کی اور آپ کو کامیابی کی بشارت دے دی. روحانیت میں قدم رکھنے کے بعد یہ پہلا معرکہ تھا جو حضرت قطب ربانی نے سر کیا. اس کے کچھ عرصے کے بعد والد گرامی کا وصال ہو گیا. ایک بزرگ جن کا نام تھا حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش رحمت اللہ علیہ. حضرت قطب ربانی کا حیات تو ایک بحر زخار ہے، لیکن میں نے بیچ میں سے چند چیزیں اس میں چھوڑ دی، کیونکہ آپ نے علم دین کے بعد 2 سال مدرسہ حسین بخش میں تدریس بھی فرمائی. 2 سال اسی دوران آپ کی ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ بیٹا، کشمیر کی پہاڑیوں میں چلہ کشی کرنی ہے، اور اس چلے کے دوران کمبل کا کرتا اور کمبل کا پیجامہ استعمال کرنا ہے، 40 دن یہی لباس رہے. فرمایا ٹھیک. وہ لباس آپ نے بنوایا، کشمیر کی پہاڑیوں میں گئے، ایک غار منتخب کیا گیا، 40 دن تک آپ نے وہ چلہ کیا، اور اس دوران عجیب و غریب واقعات پیش آئے جس کی تفصیل کا ابھی یہاں پر وقت نہیں ہے. 40 دن کے بعد حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ خود غار میں تشریف لائے اور اتحادی توجہ فرمائی، اور آپ کو کہاں سے کہاں پر پہنچا دیا. جب غار سے باہر آئے تو چہرہ چاند کی طرح چمک رہا. اس طرح آپ نے مختلف اوقات میں کشمیر کی پہاڑیوں میں چلہ کشی کی. اگر ان تمام چلوں کو جمع کیا جائے تو وہ عرصہ 12 سال پر محیط تھا، یعنی 12 سال آپ نے چلہ کشی کی. ایک چلہ مکمل ہوتا تو گھر تشریف لے آتے، گھر والوں کی خیریت دریافت کرتے، کچھ دن رہتے، پھر حکم ہوتا تو پھر دوبارہ روانہ ہو جاتے. اس طرح آپ نے 12 چلے کیے اور مختلف اوقات میں یہ چلے کیے گئے. حضرت قطب ربانی کو انہوں نے سلسلہ اویسیہ کی خلافت عطا فرمائی، حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ نے. اس کے بعد ایک بزرگ حضرت میاں عبد الصمد صاحب چشتی نظامی فخری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی آپ کو چشتیہ سلسلے کی خلافت عطا فرمائی، اور اس کے بعد بہت ساری روحانی نعمتیں انہوں نے آپ کو عطا کیں. سلسلہ صابریہ کے بزرگ حضرت شاہ تسلیم احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی. انہوں نے سلسلہ صابریہ نقشبندیہ سہروردیہ قادریہ کی خلافت عطا کی. ان تمام بزرگوں نے فیض دیا، لیکن مرشد کامل کے بشارت دے کر رخصت ہو گئے. سلسلہ عالیہ قادریہ قدیمیہ ابو العلیہ کی خلافت حضرت نوشہ میاں قادری برکاتی مارروی سے آپ کو حاصل ہوئی. 1332 ہجری میں مجدد سلسلہ اشرفیہ ہم شبیہ غوث العظم اعلیٰ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی المعروف اشرفی میاں قدس سرہ دہلی تشریف لائے. آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کے دست مبارک پر سلسلہ اشرفیہ میں بیعت کی. اعلیٰ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی میاں نے تاج اشرفی آپ کو آپ کے سر پہ رکھا، خرقہ خلافت پہنایا، اور سلسلہ اشرفیہ کے علاوہ قادریہ چشتیہ نظامیہ نقشبندیہ سہروردیہ اور معمریہ منوریہ، ان تمام سلاسل کی خلافت عطا کی. اس کے بعد آپ نے تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا. ہندوستان کے طول و عرض میں نصف صدی سے زائد عرصے تک آپ نے دہلی، اجمیر، بنارس، لکھنؤ، پونا، گوالیار، موضع دیگونا، ریاست دھولپور، کلکتہ، بمبئی اور اس کے علاوہ تمام شہروں میں آپ نے تبلیغی دورے فرمائے، اور 1 سال میں کم سے کم 3 یا 4 ماہ آپ مسلسل دورے پر رہتے. لاکھوں مرید ہوئے اور بے شمار لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر توبہ کی اور ہدایت حاصل کی. اس کے علاوہ غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے. آپ باکرامت بزرگ تھے، عالم با عمل، صوفی با صفا تھے، رہبر شریعت اور رہنمائے طریقت تھے. جہاں پر علمیت کا موقع آتا تو دلائل اور براہین کے ساتھ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتے، اور جہاں پر جادوگروں سے مقابلہ ہوتا تو اپنے علم اور روحانیت کے ذریعے روحانی تصرفات کرامات دکھا کر آپ دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتے۔ اس طرح بے شمار لوگوں کو آپ نے راہ ہدایت دکھائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو با کرامت با فیض بنایا تھا، بے شمار کرامتوں کا ظہور آپ کی ذات والا صفات سے ہوا۔ 48 میں ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے اور فردوس کالونی میں مسکن سادات اشرفی الجیلانی کی بنیاد رکھی، وہاں سے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب آپ بیمار ہوئے تو 2 سال قبل کراچی کے تمام قبرستانوں کی مٹی منگا کر سونگی اور فرمائے میری مٹی میں نہیں ملتی، اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے کوئی الگ جگہ ہوگی اور میں چاہتا ہوں کہ جہاں میرا مزار ہو وہاں ایک مسجد ہو، ایک مدرسہ ہو جہاں پر لوگ قرآن کی تعلیم حاصل کریں، ایک محفل خانہ ہو جہاں سے فیوز و برکات، روحانی علاج، یہ تمام چیزیں جاری ہوں، اور مدرسۃ البنات ہو اور دیگر چیزیں وہاں پر قائم ہوں۔ چنانچہ ایک پلاٹ دیکھا گیا، آپ کو بتایا گیا، فرمایا پہلے مٹی لا کر دکھاؤ۔ جب آپ نے سونگا فرمایا ہاں یہی میری مٹی میں ملتی، پھر خود اس مقام پر تشریف لائے، مختلف جگہ سے مٹی اٹھا کر سونگی، اور جہاں پر آج مزار مبارک ہے اس مٹی کو اٹھا کر سونگا اور فرمایا یہی میری آخری آرام گاہ۔ پھر اپنے دست مبارک سے ایک اینٹ وہاں پر دفن کی اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم لوگ اس وقت بھول جاؤ تو یہ اینٹ نشاندہی کرے گی کہ اس مقام پر میرا مزار بنے گا۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ یہاں پر تو جنگل ہے، یہاں کون آئے گا، مسجد مدرسہ کیسے بنے گا؟ آپ نے فرمایا میرے اس زمین میں آنے کی دیر ہے کہ تم دیکھنا کہ یہ گلے گلزار بن جائے گا، یہاں پر لوگ آ کر فیض حاصل کریں گے، راتوں کو عبادت کریں گے، ان کو سکون اور قلبی اطمینان حاصل ہوگا، روحانی فیوز و برکات ان کو حاصل ہوں گے۔ جو جو بھی حضرت نے فرمایا تھا بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوا، اور الحمدللہ آج درگاہ عالیہ اشرفیہ پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کا سب سے بڑا مرکز ہے، علم اور روحانیت کا مرکز ہے، اور یہاں پر لوگ آ کر ذہنی قلبی سکون حاصل کرتے ہیں اور فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ وصال سے 2 سال قبل آپ نے جو کچھ فرمایا بعین ہی اسی طرح ہوا۔ جب آپ کے علاج کے لیے ڈاکٹر کرنل شاہ کو بلایا گیا، اس نے آ کر دیکھا، آلہ آپ کے دل پر رکھا، سنتا رہا، بعد میں پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دینے والے نے کہا آپ جسمانی طبیب ہیں اور حضرت روحانی طبیب ہیں۔ اس نے کہا میں نے اپنی زندگی میں ایسا مریض نہیں دیکھا کہ جس کے دل پر میں نے آلہ رکھا تو اللہ اللہ کی آواز آ رہی، غور کریں زبان بند تھی لیکن قلب جاری تھا، سلطان الاذکار جاری تھا، یعنی زبان بند ہو اور قلب سے ذکر الہی جاری رہے۔ آپ نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا اور اتنا ذکر کیا کہ قلب ہی ذاکر ہو گیا۔ ایک کرامت یہ تھی کہ اس وقت علالت کے دوران جو بھی شخص آپ کی عیادت کے لیے آتا، خواہ وہ گناہگار ہو یا نیکوکار، بدبخت ہو یا نیک بخت، عالم اور فاضل ہو یا بالکل جاہل عام آدمی، جیسے ہی آپ کے کمرے میں داخل ہوتا اور اس کی نظر آپ کے چہرے مبارک پر پڑتی، اس کا قلب جاری ہو جاتا اور اللہ اللہ کی آواز قلب سے آنا شروع ہو جاتا۔ لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا، کبھی اندر گئے باہر آئے اور دیکھا تو اندر آ کر کسی کو بات کرنے کی ہمت ہی نہ تھی، اس کی زبان بند ہوتی اور دل اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا۔ یہ آپ کی ایک خاص کرامت تھی۔ جو کچھ آپ نے فرمایا بعین ہی اسی طرح ہوا۔ فرمایا تھا کہ مجھ پر فالج کے 2 حملے ہوئے، میرا علاج ہوا، میں درست ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، لیکن اب 3را حملہ جب ہوگا تو ایک ہاتھ، ایک پیر اور میری زبان یہ بند ہو جائے گی، لہٰذا جس کو جو پوچھنا ہو پوچھ لو، جس کو جو لینا ہو لے لے، جو مانگنا ہو مانگ لے، اس کے بعد یہ کچھ نہیں ملے گا۔ آپ نے تقسیم فرما دیا، دے دیا، خلافتیں عطا فرما دیں، اپنا جانشین، اپنے فرزند ثانی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کو بنایا، اپنی تمام کتب ان کے حوالے کی اور تمام تعویذات، نقوش، علاج اور اس کے علاوہ اوراد و وظائف جتنی چیزیں تھیں سب کی مکمل اجازت ان کو عطا فرما کر اپنا جانشین بنا دیا، اور اس کے بعد صرف ذکر جاری رہا. اور جس وقت وصال کا وقت ہوا، اگرچہ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ پیر پر فالج تھا، خود بخود آپ بالکل سیدھے لیٹ گئے، اپنا ہاتھ بھی درست کر لیا، اپنا پیر بھی، اور زبان جو بند تھی 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے بلند آواز سے پڑھا، اور خود ہی چہرہ مبارک قبلے کی جانب ہو گئے. یہ تھی داستان حیات اس مرد قلندر کی جس نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزاری، ان کے دین کی ترویج و اشاعت میں گزاری. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مقام قطبیت پر فائز فرما دیا. الحمدللہ آج یہ درگاہ عالیہ اشرفیہ پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کا سب سے بڑا مرکز ہے. حضرت قطب ربانی کا فیضان اور حضرت اشرف المشائخ کا فیضان یہاں سے جاری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرکز مبارک پر، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف کر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.